السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا. الحمد لله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت دے اور ہمیں استقامت دے، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق بنائے جو آپ نے ان لوگوں کے لیے کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اسے ایز اٹ از محفوظ رکھیں گے. تو الحمدللہ آج ہم اسی علم کے حصول کے لیے اس طرف پہلا قدم رکھ رہے ہیں، اس سیڑھی کی طرف جو حدیث کی دنیا کہلاتی ہے. علم الحدیث یا حفاظت حدیث کیسے ہوئی، اور اس حدیث کو ہم جاننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، آپ کے کہے گئے احکام اور آپ کے کیے گئے افعال ہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام وہ باتیں جن کو ایک طرح سے رسول اکرم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا تھا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا موقع فراہم کیا کہ ہم اس علم کے حصول کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس علم کو حاصل کرنے کے شوقین ہیں، جن کے دل میں اس علم کو حاصل کرنے کا ایک جذبہ، ایک لگن، ایک شوق ہے. الحمدللہ، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اور اس پر ہمیں شکر گزاری ادا کرنی چاہیے اپنے رب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی، ورنہ ہم بھی آج غافل لوگوں میں ہو سکتے تھے، یا ہم بھی آج ان لوگوں میں ہو سکتے تھے جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنے تمام لوگوں سے چن کر اس علم کی مجلس تک آنے کی توفیق بخشی جس علم کی مجلس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اپنے بازو بچھا دیتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور بل میں رہنے والی چونٹیاں بھی. الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق بخشی. میں خاص طور سے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے اس کورس کے لیے سپورٹ کیا، کوشش کی اور الگ سے اس کورس کو شروع کرنے کا ایک طرح سے انہوں نے ریکویسٹ کی. لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے اسپیشلی تعلیم القرآن کورس، جن لوگوں نے تعلیم القرآن ابھی مکمل کیا ہے، ان کے لیے اسپیشلی یہ سیشن رکھنے کی شروعات کی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے سب کی طرف سے یہ کوشش کو، آمین. اب آئیے ہم آتے ہیں اپنے کورس کی طرف. جیسے کہ الحمدللہ ہم اس کورس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، صحیح بخاری تعلیم الحدیث کورس. الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث پڑھنے کا موقع فراہم کیا. آپ لوگوں کے اس کورس میں جو کتابیں رہے گی، صحیح بخاری رہے گی اس کا سلیکٹڈ پورشن، دوسرا حدیث کی اہمیت اور ضرورت، یہ ایک بک شامل رہے گی جو کہ خلیل الرحمن چشتی صاحب کی ہے. کیونکہ آپ کو کمپائلیشن آف حدیث یعنی تدوین حدیث کس طرح ہوئی وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کی ہسٹری معلوم ہونا چاہیے، تو وہ بہت ڈیٹیل میں ہے تو وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے. اور ویسے بھی تعلیم کے آپ ایک لیول آگے پہنچ گئے الحمدللہ، اب آپ تعلیم القرآن میں نہیں ہیں بلکہ آپ اب تعلیم الحدیث میں ہیں، ایک لیول آگے پہنچ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ریکوائرمنٹ اور تقاضے بھی زیادہ ہوں گے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں والا معاملہ ہے. تو اب آپ کا یعنی ایک درجہ بڑھ گیا ہے، قرآن پڑھ کر اب آپ آئے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا ہے کہ ایک طالب علم کیسے ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم کتاب العلم میں طالب علم کی ذمہ داریوں کو بھی پڑھیں گے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو بعد میں جس کی مزید ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے گی. آج ہمارا یہ انٹروڈکٹری سیشن ہے جس میں ہم حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں، یا حدیث پڑھنے کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی، یا حدیث کیوں پڑھنا چاہیے، یا کیوں ضروری ہے، حدیث کی کیا اہمیت ہے. اور آج کے اسپیشلی، شروع سے تو اس کی ضرورت رہی ہے لیکن اسپیشلی آج کے دور میں کیوں اس کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے، تو اس کی اہمیت پر آج ہم بات کریں گے. میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی وہی آیت دوں گی جو ہمیشہ ہم اکثر کہتے رہتے ہیں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا. ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی حفاظت کرنا تھا تو اس کے صرف ٹیکسٹ کو محفوظ رکھنا نہیں تھا بلکہ قرآن کریم کا جو مقصد تھا کہ قرآن کریم میں جو آیات ہیں صرف اس کو ڈکشنری معنوں سے نہیں لے سکتے آپ, صرف ٹیکسٹ سے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ اس کے اوپر کوئی عمل کرتے ہوئے کسی کو نہ دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے رسول کو مبعوث کیا اور رسول کو اس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. اور جیسے کہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم ان علینا بیانہ, پھر ہمارے ذمہ اس کا بیان کرنا ہے, یعنی قرآن کریم اے رسول جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ اسے بھی اپنے سینے میں محفوظ کرتے جائیے, اس کا بیان کر دینا ہمارے ذمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس قرآن کی ڈیٹیل, اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے. تو بہرحال یعنی تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن صرف الفاظ اور معنی کا نام نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا گیا ہے. یہ پورا مجموعہ ہے جو الفاظ اور معنی کے ساتھ ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا گیا ہے, یہ اٹل حقیقت ہے. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن کے الفاظ کچھ اور ہیں اور معنی الگ رکھتے, نہیں. اور اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اکرم سے بڑھ کر اور کون مل سکتا ہے بھلا, کیونکہ آپ خود صاحب قرآن تھے, آپ خود سب سے پہلے مفسر قرآن تھے, تو آپ ہی نے ہمیں بتایا کہ اصل اس قرآن کے الفاظ کے کیا معنی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی حفاظت کی اور اس حفاظت میں سب سے پہلی جو چیز شامل تھی وہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن کو جمع کر دینا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے قرآن الفاظ کو تلاوت کے ذریعے سے اور اس کے بیان کو اپنے اعمال کے ذریعے سے, اپنے اقوال کے ذریعے سے, اپنی تقریرات کے ذریعے سے صحابہ کو منتقل کیا. اس کے بعد قرآن اور اس کا بیان دونوں صحابہ کرام سے تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد سینہ بہ سینہ نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچے ہیں. تو یعنی کیا ذرائع بنے, یعنی احادیث کو محفوظ رکھنے کے جو ذرائع تھے ایکچولی وہ قرآن کو محفوظ رکھنے کے ذرائع تھے. تو قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے احادیث کو محفوظ رکھنا ضروری تھا. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا جس پر مسلسل عمل رہا ہو, یعنی قرآن کے احکامات کی تعمیل شروع سے رسول اللہ پہلے کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو دیکھ کر صحابہ نے کیا اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے بعد کے تمام لوگ اس پر عمل کرتے آئے, تو یہ چیز تواتر سے ثابت ہے, ہے نا. یعنی رسول اکرم نے بہت سارے فیصلے کیے, کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کیے, بعض اوقات اپنی رائے دی, تو آپ کی اپنی رائے بھی کیا ہوتی تھی, وہی ہوتی تھی. پھر دوسرا جو طریقہ ہو سکتا ہے حفاظت کا وہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو حفظ کیا جائے یا اس کو سنا جائے. تو حدیث کی حفاظت کا جو دوسرا ذریعہ تھا اس کو صحابہ نے سنا رسول اکرم سے, اسے یاد رکھا اور سینہ بہ سینہ دوسروں تک اس کو پہنچاتے آئے الحمدللہ. اور صحابہ میں اتنا شوق بڑھ گیا تھا احادیث کو محفوظ رکھنے کا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے اس معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جانتے تھے کہ اللہ تعالی ندر اللہ عمرہ سمع منا حدیثاً, کہ اللہ تعالی اس شخص کو خوش و خرم رکھے, تر و تازہ رکھے, شاد و آباد رکھے جس نے میری بات کو سنا, اسے یاد رکھا, پھر اسے آگے پہنچایا. کیونکہ جن لوگوں کو بات پہنچائی جاتی ہے ان میں سے بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں جو براہ راست سننے والوں سے اسے زیادہ یاد رکھتے ہوں, سبحان اللہ. اور تیسرا طریقہ کسی چیز کی حفاظت کا ہو سکتا ہے, وہ ہے کتابت, یعنی اس کو لکھ کر محفوظ رکھنا. تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کا جو تیسرا ذریعہ تھا اس کو تحریر میں لانا تھا, اور یہ صورت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اختیار کی گئی. صحابہ کرام نے اس کو لکھا اور اس کو لکھ کر اپنے صحیفوں کو آگے پہنچاتے بھی رہے, پھر اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ لکھتے رہے الحمدللہ. اور کئی سارے ثبوت ہمیں ملتے ہیں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں حدیث کا لکھنا شروع ہو چکا تھا الحمدللہ. اور صحابہ کرام کے دور میں بھی بہت سارے ہم کو ایسے تحریری مقالات ملتے ہیں, مجموعے ملتے ہیں جس میں رسول اکرم کی احادیث کو لکھا گیا, پھر سیکنڈ ٹائم اس کو عمر بن عبدالعزیز جو کہ بہت ہی مشہور گزرے ہیں, عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے, انہوں نے گورنمنٹ لیول پر, کیونکہ وہ خلیفہ تھے اس وقت, تو انہوں نے رسول اکرم کی تمام احادیث کو سب لوگوں سے لکھ کر منگوایا اور اس کو خود کمپائل کیا. اور پھر تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں لکھنا بہت عام ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اس میں بہت ساری چیزیں, یعنی کچھ لوگ جب دیکھتے کہ محدث بہت مشہور ہو رہے ہیں تو اس میں انہوں نے جھوٹی سچی باتیں بھی لکھنا شامل کر دی تاکہ وہ خود مشہور ہو جائیں. لیکن پھر ہمارے محدثین نے بہت چھان پھٹک کر کام کیا اور ان کی صحیح احادیث کو جھوٹی احادیثوں سے چھانٹ کر الگ کر دیا. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم رسول اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ جمعہ کی اس آیت کریمہ کے مطابق کون لوگ ہیں؟ جس میں کہا گیا ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، کہ اور انہی میں سے کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پہلے انہوں نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، میں نے تین مرتبہ یہی سوال دہرایا. اس وقت ہم لوگوں میں حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک یعنی اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھ کر فرمایا، اگر ایمان سوریا ستارے پر بھی ہوتا تو ان لوگوں میں سے کئی لوگ وہاں تک پہنچ جاتے اور اسے وہاں سے حاصل کرتے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سلمان فارسی جو کہ فارس سے آئے تھے، اور آپ دیکھیں حق کی تلاش میں وہ کتنی دور آئے تھے، مکہ پہنچے وہ، اور کتنی جگہ سے گزرتے ہوئے وہ آئے تھے. یعنی پہلے انہوں نے وہ مجوسی تھے، پھر اس کے بعد وہ کرسچن بنے، اس کے بعد الحمدللہ ان کو دین اسلام کی شرف ملا قبول کرنے کا. تو رسول اکرم بتانا یہ چاہتے تھے کہ زیادہ تر جو محدثین آئیں گے وہ فارس سے آئیں گے، یعنی دور دراز سے لوگ آئیں گے. یعنی صحابہ کرام تو تھے ہی تھے مکہ اور مدینہ میں، جو وہاں کے رہنے والے اور پیدا ہونے والے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ دور دراز سے بھی لوگ آئیں گے جو حدیث کا علم حاصل کریں گے. تو یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہاں کے لوگوں نے حدیث کو کیوں نہیں محفوظ کیا، دور دراز سے آنے والوں نے کیوں محفوظ کیا. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے خوشخبری تھی پہلے سے ہی کہ دور دراز سے اہل فارس سے لوگ آئیں گے. تو بہرحال کیونکہ اگر آپ امام بخاری کو دیکھیں، امام مسلم کو دیکھیں، جتنے بھی مشہور محدثین ہیں، زیادہ تر میجورٹی آف محدثین ایکچولی یہاں کی ہے، ایران اور عراق کے آس پاس کی الحمدللہ. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، صحیح احادیث. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جو اس نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جبکہ حدیث رسول یعنی جو حدیث ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی آپ کی باتیں، آپ کے افعال یعنی آپ کے کام، اور آپ کی خاموشی، آپ کی تقریر یعنی جو آپ کا اپروول تھا اس کو کہتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یعنی وہ بھی حدیث ہی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو، اور وہی کے ذریعے ہی آپ ہر بات کرتے تھے، کیونکہ حدیث بھی قرآن کریم کی ایک طرح سے عملی تفسیر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ صحابہ تھے ان لوگوں نے حدیثوں کو یاد کیا، اپنے شاگردوں اور آنے والی نسلوں تک پہنچایا، تابعین نے اس ذخیرے کو اپنے بعد والے لوگوں تک بحفاظت پہنچایا، اس طرح دین کا یہ بنیادی حصہ محفوظ ہو گیا. الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بننے جا رہے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، اور آپ نے دعا دی تھی ان لوگوں کو جو میری حدیث کو یاد رکھیں گے. جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یعنی جو بعد میں آنے والے لوگ اس حدیث کی حفاظت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم ارحم خلفائی، کہ اے اللہ میرے جانشینوں پر رحمت فرما. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے خلفاء سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا الذین یاتون من بعدی، میرے خلفاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. یرون احادیثی، میری احادیثیں روایت کریں گے. ویعلمون الناس، اور لوگوں کو سکھائیں گے، یعنی وہ لوگ جو میری احادیث کا علم حاصل کریں گے اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ میرے جانشین اور میرے خلفاء ہیں. اور ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی تھی الحمدللہ. تو آج ہم بھی اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں ہم احادیث؟ کیونکہ آج ہمارے معاشرے سے احادیث پڑھنے کا شوق بالکل ختم ہو چکا ہے. کیونکہ جب صحیح احادیث معاشرے میں آئیں گی تو لوگوں کے نفسوں پر ضرب پڑے گی نا، تو اس لیے بہت سے لوگ حدیث جاننا ہی نہیں چاہتے، یا بہت سے لوگ حدیث کا ہی انکار کر دیتے ہیں. تو اس دعا میں ہم میں سے ہر شخص شامل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں احادیث کا جو لفظ ہے وہ جمع کے صیغے میں آتا ہے، اور عربی زبان میں کم سے کم تین کے عدد کو جمع کہتے ہیں. تو اگر ہم میں سے کم کوئی لوگ تین احادیث کو بھی زبانی یاد کر لے عربی میں اور دوسروں تک پہنچا دے، تو وہ رسول اکرم کی اس بشارت کا مستحق بن سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اور جیسے کہ عربی زبان میں جب گرامر کی ہم بات کرتے ہیں تو دو قسم کی جمع ہوتی ہے، جمع قلت اور جمع کثرت. تو جمع کثرت جس پر ہم شمار کرتے ہیں وہ کم سے کم 9 پر ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو. اگر یہ جمع کثرت ہو تب بھی کم از کم 9 حدیثوں کے لیے احادیث کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اگر 3 یا 9 حدیثیں بھی کوئی شخص یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دے تو یقیناً وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمرے میں آ سکتا ہے. سبحان اللہ, کتنا بڑا آنر ہے نا ہمارے لیے یہ کہ ہم رسول اکرم کی ڈائریکٹ دعا کے مستحق بن رہے ہیں. ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, اور وہ بشارت بھی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو قرآن اور سنت دونوں کا علم حاصل کریں اور اس علم کو لوگوں تک پہنچا دیں, تو وہ بھی اس بشارت کے مطابق بن سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحمل هذا العلم من كل خلف ادو له ينفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تاویل الجاہلین. یہ علم یعنی یہ علم دین جو میں لے کر آیا ہوں اور جو قرآن اور سنت کی شکل میں موجود ہے, اس کو ہر گروہ کے بعد وہ لوگ اٹھائیں گے جو سب سے زیادہ عدل والے ہوں گے. جیسے کہ ہم ایک لفظ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں نا, پیڑھی در پیڑھی, یعنی نسل در نسل. تو خلف کے معنی ہے پیڑھی, ایک نسل, اور ہر پیڑھی میں جو عادل ترین لوگ ہوں گے وہ اس علم کے حامل ہوں گے. ان کے 3 کام ہوں گے, اس علم میں غلو کرنے والے, انتہا پسندی اور شدت پسندی اختیار کرنے والے, اس کو جو معنی پہنائیں گے ان سے اس کی نفی کرتے رہیں گے. یعنی جو لوگ اس دین کو شدت پسندی کی طرف لے جائیں گے تو یہ عدل والے لوگ اس کو صحیح معنی بتائیں گے. پھر ینفون عنہ تحریف الغالین, کہ جیسے آپ لوگوں کو معلوم کہ کچھ لوگ ہمیشہ غلو والے ہوتے ہیں, انتہا پسندی کرتے ہیں, شدت پسند ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود غلو اور انتہا پسندی کو ناپسند فرمایا ہے. تو ایون قرآن میں بھی غلو کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے, اور حدیث میں بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. تو دین کے معاملے میں اس حد سے آگے جانا جو اللہ کے رسول نے مقرر کر دی ہے, یہ غلو کہلائے گا. تو یہ جو عادل علماء ہوں گے غلو کرنے والوں کی, جو تحریف شدہ باتیں ہیں ان کو صحیح کرتے رہیں گے. پھر دوسرا کیا کریں گے یہ لوگ, یعنی وہ لوگ جو حدیث کی اشاعت کریں گے, جو عادل لوگ, تو پہلا کام ان کا کیا ہوگا کہ انتہا پسندوں نے جو دین میں غلو شامل کر رکھا تھا اس کو دور کریں گے. دوسرا, باطل پرست لوگ جو چیزیں گھڑ گھڑ کر منسوب کریں گے ان کی بھی وہ نفی کرتے رہیں گے. اور یہ بھی ہر دور میں ہوا ہے الحمدللہ, ہر دور میں ایسے باطل پرست لوگ پیدا ہوتے رہے جن کا نہ اسلام پر ایمان ہے اور نہ ہی اسلام کے ساتھ ان کا تعلق رہا. کیونکہ مسلمان اپنے دین کے تعلق سے مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں, تو اس لیے کیا کرتے ہیں, کچھ لوگ اپنے باطل خیالات کو دین بنا کر توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ مان لے. تب یہ جو عادل علماء ہوں گے وہ کیا کریں گے, یا جو عادل لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے, ان باطل لوگوں کو, باطل پرستوں کو یا ان کی جو ایجادات ہیں ان کو دور کریں گے لوگوں کے درمیان سے. پھر تیسرا, و تاویل الجاہلین, اور جاہل لوگوں کی تاویل سے بھی. جاہل لوگ ہمیشہ آپ دیکھیں قرآن اور سنت کے غلط معنی لیتے ہیں, یا اس کے صحیح معنی فراہم نہیں کرتے, یا وہ قرآن اور سنت کی مراد سے ہٹ کر معنی پیش کرتے ہیں, یعنی تاویلات کرتے ہیں قرآن کے اور حدیث کے معاملے میں. یعنی جو قرآن اور حدیث کا منشا مرضی نہیں ہے اس کو وہ چیز بنا کر پیش کرتے ہیں. تو یہ عادل لوگ کیا کریں گے, وہ جاہلوں کی غلط تاویل سے بھی اس قرآن اور حدیث کو پاک کریں گے الحمدللہ. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گمراہی کن کن طریقوں سے آتی ہے, اور گمراہی کے بڑے 3 راستے یہی ہیں کہ تحریف الغالین, یعنی غلو کرنے والے لوگ جو تحریف کر دیتے ہیں پھر دین میں, اور انتحال المبتلین, باطل پرست لوگ جو کہ دین میں عجیب باتوں کو شامل کر کے اپنے غلط خیالات اور رجحانات کی اشاعت کرتے رہتے ہیں, اور تیسرا, تاویل الجاہلین, یعنی جاہل علماء, یہ ایسے لوگ جو لا علمی کی بنیاد پر قرآن اور سنت کی غلط تشریح کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو انہی 3 چیزوں سے محفوظ کرنا ہے. تو جو عادل لوگ ہوں گے جب وہ صحیح علم جانیں گے تو ہی اسے محفوظ رکھیں گے نا. تو علم دین ہمارا صاف و شفاف رہے جیسے شروع سے چلا آتا رہا ہے. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا تھا, لیکن قرآن مجید کی معنی اور اس کی تشریح, اس کی تعبیر کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو ہم اسی حفاظت کے مد نظر, اسی حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے, اس کا صحیح علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے, صحیح بات رسول اکرم کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے الحمدللہ آج یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں استقامت دے, اور میری زبان سے بھی ہمیشہ جو بات بھی نکلے حق نکلے, حق کے سوا کچھ نہ نکلے, اور جو بھی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے پہلے سے معاف کرے. تو بہرحال الحمدللہ ہم نے صحیح بخاری ہی کیوں منتخب کی, کیونکہ صحیح بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ اصحہ الکتاب بعد القرآن, صحیح بخاری, کہ سب سے صحیح کتاب جو قرآن کے بعد ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحیح بخاری. تو الحمدللہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں خود امام بخاری کے بارے میں بھی اور خود صحیح بخاری کے بارے میں بھی بہت سارے اقوال موجود ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت ساری چیزیں لکھی ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پڑھنے کا موقع یہاں پر فراہم کیا اور ہم صحیح بخاری پڑھ پا رہے ہیں یا پڑھنے کا ہمیں موقع ملا ہے، تو ہمیں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور حدیث کے بارے میں یہ ضروری ہے کیونکہ حدیث ہمیں زندگی کا طریقہ بتاتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اخلاق قرآن ہی تھا۔ تو جب رسول اکرم نے اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا تو یہ آپ کا عمل کیا تھا، یہ احادیث رسول تھی اصل میں۔ تو بہرحال لیکن ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز سامنے آتی ہے تو لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں، جیسے کہ حدیث کے بارے میں ہی شروع سے ہی ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا خلفائے راشدین کے بعد یا اس کے کچھ عرصے کے بعد، یعنی صرف 100 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ ایسے باطل پرست لوگ سامنے آئے جن لوگوں نے غلط غلط عقائد اور نظریات پیش کیے، جیسے معتزلہ فرقہ، جہمیہ، قدریہ، مرجیہ، یہ فرقے اور بھی بہت سارے باطل پرست فرقے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنے باطل عقائد اور نظریات کو منوانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا شروع کر دیا، کیونکہ لوگ ان کی بات تو نہیں مان سکتے تھے، لیکن اگر حدیث رسول کہہ کر لوگوں کے سامنے بات پیش کی جاتی تو لوگ فوراً مان لیتے تھے۔ اب ان لوگوں نے کیا کہ ان کی سادہ لوہی دیکھی کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں کی باطل پرست لوگوں کی بات پر یقین کر لیا اور وہ جھوٹی سچی احادیث کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن یہ ہمارے محدثین کرام اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے بہت باریک بینی سے علم حاصل کیا اور وہ جانتے تھے کہ صحیح حدیث کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو انہوں نے چھانٹ کر ایسے جو لوگوں نے خود سے حدیثیں اس میں ملائی تھیں اس کو اچھان پھٹک کر الگ کر دیا الحمدللہ۔ اور ویسے بھی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرما سکتے اور کیا نہیں، یہ اتنا بھی سب کو علم تھا۔ تو منکرین حدیث سب سے پہلے جس بات پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئیں، تو یہ سب سے غلط بات ہے، سب سے جھوٹی بات ہے۔ 250 سال کے بعد ٹھیک ہے بہت بڑے پیمانے پر کمپائلیشن کا کام ہوا، بڑے بڑے یعنی تمام احادیث کو ایک مجموعے میں بند کر دیا گیا، لا دیا گیا، لیکن لکھنے کا کام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے شروع تھا، تو لہٰذا یہ سب سے بڑا جھوٹا الزام ہے۔ کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو شروع سے ایسا کہتا آ رہا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن کو مانیں گے۔ تو ہمیں تو آپ سوچیں کہ ہم جو صحیح عقیدے والے مسلمان ہیں ہمیں کتنا الرٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو حدیثوں کو کتنا عام کرنا چاہیے، صحیح احادیث کو، لیکن ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ حدیث پڑھنے سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا گریز کرتے ہیں، کہتے کہ بہت مشکل اور ٹف سبجیکٹ ہے، ہم تو نہیں پڑھیں گے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ کون کرے گا یہ کام، کون صحیح بات پڑھے گا اور کون لوگوں تک صحیح بات پہنچائے گا؟ پھر تو وہ جو اسلام کا دشمن ٹولہ ہے یا جو وہ لوگ ہیں اس طرح کے جو حدیث کو نہیں مانتے ہیں، وہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے، ان کو تو اچھا موقع مل جائے گا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ حدیثیں 250 سال کے بعد لکھی گئیں، یہ بالکل غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ حدیثیں لکھی گئیں، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر یہ آج تک جاری ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب تک پرنٹنگ پریس نہیں آئی تھی تو یہ کمپائلیشن کا سلسلہ جاری تھا، لیکن جب سے پرنٹنگ پریس آ گئی تو پھر ان احادیث کو ان کے مجموعے کے مجموعے شامل ہونے لگے، شائع ہونے لگے، اور الحمدللہ ہمارے درمیان احادیث سرکولیٹ ہوتی رہی الحمدللہ۔ لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اسی کے لیے پھر ہمیں پختہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے جتنے طریقے ہو سکتے تھے سب کے سب اختیار کیے گئے۔ صحابہ کرام میں سے 50 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کے تمام ارشادات کو لکھا، یعنی جو بھی آپ زبان سے کہتے تھے۔ سعد بن عبادہ اور کئی ایک حضرات ایسے ہیں جن کے بارے میں آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ جنہوں نے زبانی احادیث یاد کی، یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ وہ لکھنے کو ایک طرح سے معیوب سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اچھا تم لوگ پین اور کاغذ کے غلام ہو، ہمارا تو سینہ کاغذوں کا مدفن ہے، یعنی ہمیں کاغذوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیپر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے سینے میں ہی ہر چیز مقید یعنی قید ہوتی چلی جاتی ہے اور محفوظ ہوتی چلی جاتی ہے، کوئی اسے چھین نہیں سکتا ہم سے۔ اور کئی صحابہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ابو ہریرہ ہی کی مثال آپ لے لیں، اور منکرین حدیث کا سب سے زیادہ نشانہ یہی بنتے رہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ احادیث بیان کی تھی، 5000 سے اوپر احادیث انہوں نے یاد کی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھنے میں ابو ہریرہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور تمام صحابہ کا بھی اس میں ہاتھ ہے، لیکن ابو ہریرہ سب سے زیادہ پیش پیش تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اکرم کے ساتھ مسلسل رہے اور انہوں نے شادی وغیرہ کچھ نہیں کی تھی جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے. وہ کہتے کہ میں سائے کی طرح رسول اکرم کے ساتھ رہتا تھا، پیچھے پیچھے رہتا تھا. بلکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب ان سے ایک حدیث سنی ابو ہریرہ سے تو کہا کہ تم نے رسول اللہ سے کب سن لی حدیث، میں نے تو نہیں سنی تھی. تو آپ دیکھیں ابو ہریرہ نے کتنا اچھا جواب دیا کہ اما جان، جس وقت آپ کنگھی چوٹی میں مصروف رہتی تھیں اس وقت بھی میں رسول اللہ کے ساتھ لگا رہتا تھا، ان کی ہر بات سنتا تھا. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی لمحہ نہیں ایسا چھوڑا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3.5 سال تک چمٹے رہے اور سائے کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے رہے. بلکہ وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، کچھ کمانے بھی نہیں جاتے تھے، کھانا کھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن رسول اکرم کی احادیث کو سننے اور یاد رکھنے کے لیے وہ رسول اکرم کے ساتھ لگے رہتے تھے. اسی لیے الحمدللہ ان کو سب سے زیادہ احادیث یاد رہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری کا یہ معاملہ تھا کہ صحابہ کرام اگر کوئی دو لوگ ساتھ میں تھے تو ان میں سے ایک صحابی یہ کہتے تھے کہ تم آج رسول اکرم کے ساتھ بیٹھنا، میں مزدوری کروں گا، اور دوسرے دن میں رسول اکرم کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھوں گا اور تم مزدوری کرنا. یعنی سبحان اللہ، وہ لوگ رسول اکرم کو چھوڑتے نہیں تھے تنہا کہ آپ کی زبان سے کوئی نکلی ہوئی بات سے وہ محروم نہ رہ جائیں. لہٰذا وہ مسلسل رسول اکرم کے ساتھ رہتے تھے تاکہ رسول اکرم کی ہر بات کو محفوظ رکھ سکیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے ہی سے علم حدیث کا آغاز ہو گیا تھا اور یہ سلسلہ تابعین کے زمانے میں اور بھی زیادہ بڑھ گیا. پھر تبع تابعین کے زمانے میں اور زیادہ تدوین حدیث آگے بڑھی، اور اس کے بعد پھر یعنی کمپائلیشن کا دور آیا حدیث کی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے الحمدللہ. ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اکرم سے حدیث سنتا مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میں یہ حدیث بھول نہ جاؤں. وہ کہتے کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا اور باقی تمام صحابہ کی تو وہاں زمینیں جائیدادیں تھیں، برادریاں تھیں، میرا تو کوئی نہ رشتہ دار تھا، نہ میری کوئی زمین جائیداد تھی، نہ کوئی بزنس تھا. میں ہمیشہ مسجد ہی میں رہتا تھا اور مجھے کوئی روزگار بھی نہیں ملا تھا. کسی نے کھانا بھجوا دیا تو میں نے کھا لیا، ورنہ ویسے ہی بھوکے رہ گئے. میں رسول اکرم کی ہر بات سنتا رہتا تھا. ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے وہ چیز یاد نہیں رہتی، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ مجھے یہ یاد رہا کرے. آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک تو کہا کہ ذرا اپنی چادر مجھے دو. میں نے اپنی چادر دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا پڑھی، چادر پر پھونک ماری اور ایسے گرہ لگائی جیسے کوئی چیز زکر گرہ لگائی جاتی ہے. پھر فرمایا اس چادر کو سینے سے لگا لو. ایک تو دعا کا یہ خاص طریقہ رسول اکرم نے اختیار فرمایا. دوسرا آپ نے فرمایا استعینوا بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کام لو، یا قید العلم بالکتاب، یعنی علم کو کتابت کے ذریعے قید کر لو، محفوظ کر لو. اس طرح کے مختلف الفاظ ہمیں ملتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں لکھنے لگا اور جو کچھ آپ فرماتے تھے میں جوں کا توں سب کچھ لکھ لیا کرتا تھا. اس کے بعد کوئی چیز میں بھولا نہیں، جو کچھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ میرے حافظے میں بھی محفوظ رہا اور میں نے اس کو لکھا بھی. یہ سارا ذخیرہ جو رسول اکرم کی حیات مبارکہ کے آخری 3.5 سال کا تھا وہ سب انہوں نے محفوظ کر لیا. تو سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کیسے انہوں نے حدیث کی حفاظت کی، کیسے وہ لوگ اپنا سارا وقت حدیث سننے میں اور رسول اکرم کے ساتھ رہنے میں گزار دیتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ایسی تھی جس میں فتنوں کے بارے میں بھی فرمایا تھا، صحابہ نے اس کو بھی یاد رکھا. اور یعنی آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر ایکشن، آپ کی ہر بات محفوظ رکھی گئی. اور ایون جو کام پر آپ نے اپروول دیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، یعنی بعض اوقات ایسا ہو کہ صحابہ نے کوئی کام کیا اور آپ اس کے اوپر خاموش رہے، تو یہ دراصل آپ کا اپروول تھا رسول اکرم کا، تو اس کو بھی حدیث ہی کہا جائے گا، اس کو حدیث تقریری کہیں گے ہم. تو بہرحال یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے گمراہ کن فرقے حدیث کو نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں. جب حدیث ہی نہیں رہے گی تو آپ بتائیے زندگی میں کیا رہے گا، کیونکہ حدیث ہی تو ہے جو ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات، ہمیں کیسے ڈیل کرنے ہیں، ہم عبادت کس طرح سے کریں، ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارا طریقہ کار کیا ہو عبادت کا، اور تمام ہی باتیں اگر دیکھا جائے تو جو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں. تو بھلا آپ خود بتائیے کہ احادیث کے بغیر ہماری زندگی آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں نا. یعنی حدیث رسول کے بغیر کیا ہم اپنی جو اسلامی زندگی ہے وہ گزار سکتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راتیں تھیں ایون یعنی جو بیڈ روم کی باتیں تھیں وہ بھی دن کی طرح روشن تھی. کیوں؟ کیونکہ امت کی بھلائی کے لیے, امت کے فائدے کے لیے کہ ایون ہسبینڈ وائف کا تعلق کیسے ہو, دونوں میں کس طرح سے خوشگواری ہو, یہ باتیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو یہ باتیں آپ نے خطبے میں نہیں ارشاد فرمائی, جب بعد میں تابعین تبع تابعین آتے یا صحابہ سوال پوچھتے تو بعض باتیں ازواج مطہرات نے بتائیں اور بعض سوالوں کے جواب میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. تو آپ خود بتائیے کہ کیا رسول اکرم کے بغیر یا آپ کی احادیث کے بغیر ہم قرآن پر عمل کر سکتے تھے؟ بتائیے. تو جی ہاں بالکل, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. یہ آپ کی احادیث ہی ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہیں. الحمدللہ ہمیں کیسے رہنا ہے, ہمیں ڈیل کیسے کرنی ہے, ہم بزنس کیسے کریں, اور پھر احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. کیونکہ قرآن میں تو بہت ساری باتیں یعنی شارٹ میں کہی گئی ہیں, لیکن اس کو تفصیل کے ساتھ کس نے بیان کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی بھی ایک عبادت کی مثال آپ بتا سکتے ہیں کہ جو قرآن میں تو حکم ہے لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں ہے, اس کی تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ حدیث سے ملتی ہے. نماز آپ لے لیں, نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں جس طریقے پر, وہ ہمیں کس نے سکھایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر قرآن میں ہمیں پانچ اوقات کی نماز کا ذکر نہیں ملتا لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پانچ اوقات نماز فرض ہے ہم پر. معراج کے واقعے سے پتہ چلتا ہے, رسول اکرم کا خود اس پر عمل رہا, صحابہ اکرام پڑھتے رہے آپ کے صدبا جماعت نماز, اس سے پتہ چلتا ہے. پھر زکوٰۃ آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کا حکم تو ہے قرآن میں لیکن اس کی ڈیٹیل ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کتنے پرسنٹ دینی ہے, کس چیز پر دینی ہے, کب دینی ہے, تو یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے. جی تمام ہی باتیں, چاہے وہ وضو کا طریقہ ہو یا حج کا طریقہ ہو یا زکوٰۃ کا طریقہ ہو یا نماز کا طریقہ ہو, الحمدللہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ احادیث سے پتہ چلتی ہیں, سبحان اللہ. تو کیا بھلا ہم پھر اس علم سے دور رہ سکتے ہیں یا اس علم سے محروم رہ سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو اسی لیے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. لہٰذا آپ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہم اس علم کو صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ آخر تک حاصل کر پائیں, یعنی مکمل کر پائیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے نیکیوں کے ساتھ, اور جس کام کا ایک طرح سے ہم نے ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا کرے اور ہمارے اوقات میں برکت دے اور ہمارا سینہ کھول دے تاکہ بات ہماری سمجھ میں آئے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.